ہادیوں رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی سن کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتوں و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، اول تا آخر ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ بہت سے شرعی مسائل سوال جواب کی صورت میں سیکھنے کو ملیں گے۔ آج کے ہمارے مہمان اور مجیب مفتی محمد ماجد اتاری صاحب ہیں، حضرت صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرام؟
الحمدللہ، اللہ کا احسان،
ماشاءاللہ۔ قربانیوں کے لیے لوگ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور جانوروں کو لے کے بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات جانور لانے کے بعد کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، اب کسی کو کوئی زخم لگ گیا، کبھی کچھ اور ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، تو اب لوگ ظاہر ہے پریشان بھی ہوتے ہیں، سوال بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بعض کے پاس مزید طاقت ہے مزید یا طاقت نہیں ہے، ہونا کیا چاہیے کہ کچھ اگر جانور کو پرابلم ہو جائے تو اب کیا اس کو فوراً ہم یہی کہیں گے کہ یہ قربانی کے قابل نہیں رہا، اب اس کو کیا کریں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو زخم ہو جانا دو طرح سے ہے، ایک تو ایسا زخم ہے کہ جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی،
ٹھیک،
اور بعض زخم یا عیوب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ اب اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے مثال کے طور پر جانور کو گاڑی سے اتارتے ہوئے کوئی خراش لگ گئی، اس کو کوئی ہلکا پھلکا زخم لگ گیا،
کھال بھی بڑی کچھ ہے، کٹ لگ گیا،
خراش لگ گئی، کٹ لگ گیا، تو اس کی قربانی تو کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے قربانی ہو ہی نہیں سکتی، مثال کے طور پر جانور کو اتارتے ہوئے یا جانور کو گھر پر لے کر آ گئے، وہاں پر جانور پھسل گیا، جانور کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، تو اب ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اب جو دوسرا جانور لینا ہے وہ کس کے لیے کیا حکم ہے، اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر یہ شخص صاحب نصاب تھا، قربانی لازم تھی، جانور لے کر آیا تھا، اب دیکھا جائے گا کہ اب یہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، یعنی اب بھی اس کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ اس کو ہم صاحب نصاب کہیں،
ٹھیک،
اگر یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ یہ دوسرا جانور لے کر آئے اور اس کی قربانی کرے، اس جانور کی قربانی یہ نہیں کر سکتا۔
دوسرا جانور لائے یا حصہ ڈال لے،
کسی بھی طرح سے،
دونوں آپشن اس کا،
قربانی کرنی۔ مثال کے طور پر یہ بڑا جانور لے کر آیا تھا، اب اس کی استطاعت اتنی نہ بچی ہے، تو صاحب نصاب ہی مگر یہ حصہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ چھوٹا جانور لینا چاہتا ہے، تو اس کی قربانی بھی کر سکتا ہے،
ٹھیک۔
اور اگر یہ شریف فقیر تھا، یعنی قربانی اس پہ لازم نہیں تھی، شوق شوق میں جیسے بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں، اس وجہ سے یہ لے کر آ گیا تھا اور یہ صاحب نصاب نہیں تھا، شریف فقیر تھا، تو اس پہ لازم ہے کہ یہ اسی جانور کی قربانی کر دے،
ٹھیک ہے، یعنی یہ پھر وہی جانور قربان کر دے گا، چاہے بھلے یہ عیب اس میں،
بھلے اس میں عیب آ جائے، اس پر یہی لازم ہے کہ یہ اسی جانور کی قربانی کرے گا۔
جی ناظرین کرام، بہت سے لوگ اس طرح وہ دیکھ تو لیتے ہیں اور یہ معاملہ ہو بھی جاتا ہے، اور پھر ان کے ذہن میں یہی آ رہا ہوتا ہے کہ پہلے اتنا پیسہ خرچ کیا، اب مزید اتنا پیسہ خرچ کریں، تو جو آدمی استطاعت والا ہے، اگر پہلے اس نے 2-3 لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اور شوق میں 5 لاکھ کا جانور لے کر آیا، اچھی بات ہے، اچھا سے اچھا ذبح کرنا چاہیے، اچھا سے اچھا جانور قربان کریں، لیکن اب اگر وہ 2 لاکھ کا لے کے آتا ہے، 2.5 لاکھ کا لاتا ہے، 1.5 لاکھ کا لے کر آ جاتا ہے، یا حصہ ڈالتے ہیں تو جیسے 18,000 سے 20,000 22,000 حصہ ڈل رہا ہے، تو اس کو کوئی یہ بھی کوئی کیٹیگری رہے گی کہ وہ پہلا 5 کا تھا اب یہ کتنے کا لائے گا؟
نہیں، اس میں یہ کیٹیگری نہیں رہے گی، وہ دوسری صورتیں ہوتی ہیں اس صورت میں اس کو شرعی طور پہ اجازت ہے، چاہے یہ پہلے 5 لاکھ کا جانور لایا تھا، یہ 2 لاکھ کا لایا تھا، اب جب اس کا یوں جانور زخمی ہو گیا اور زخمی بھی ایسا ہوا، اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی،
ٹھیک،
تو اب اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے 5 کا لایا تھا تو اب بھی 5 کا ہی لے کر آئے، یہ سستا بھی لے کے آ سکتا ہے، یہ حصہ ڈال کر بھی قربانی کر سکتا ہے۔
اچھا چلیں، پھر یہ تو آپ نے اچھا آپشن دے دیا۔ کچھ اور لوگ بھی یوں کرتے ہیں کہ لے کے آتے ہیں، اب ان کے نا دل میں ہوتا ہے کہ یار اچھا گاہک لگ رہا ہے، بھیجو۔ 3 لاکھ کا لائے تھے، اب انہوں نے محلے میں کئی لوگ دیکھنے آتے ہیں نا، میں بھائی 3.5 کا ہمیں دے دو، کیا پڑا۔ اب ان کے ذہن میں کہ یار 8-10 دن گھما بھی لیا میں نے، بچوں کا بھی وہ شوق ایک طرح کا، جو عام عوامی بات کر رہا ہوں، تو یہ 3.5 لاکھ کا اس کو کیا بیچ سکتے ہیں؟ اگر کوئی ایسا کرتا ہے پھر اس کو جو واپسی ریٹرن جانور لانا ہے، تو دونوں طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم یہ بیچ دیتے ہیں تو اس سے بہت ہی کوئی اعلیٰ لے کر آ جاتے ہیں، اور بعد یہ ہوتا ہے کہ چلو پیسے بچ رہے ہیں تو بچنے دو، اب ہم وہ لے کر آ جائیں گے، کیا کرنا ہے؟
دیکھیے اس صورت میں شرعی حکم یہ ہے، 3 لاکھ کا جانور لے کر آیا تھا، اس نے سوچا چلے میں 3.5 کا بیچ دیتا ہوں اور اچھا جانور لے کر آ جاتا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ یہ اچھا جانور لے کر آ گیا،
یعنی جو 3 خرچ کیا تھا،
3 خرچ کیا تھا، اس کو 3.5 ملے،
ٹھیک،
اور یہ جانور 3.5 کا ہی لے آیا، یا 4 کا یا 5 کا لے آیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے جانور 3 لاکھ کا خریدا تھا، 3.5 لاکھ روپے میں بیچ دیا، اب اگر یہ جانور 3.5 لاکھ کا ہی لے آتا ہے تب بھی ٹھیک ہے،
ٹھیک،
اگر یہ جانور 3 لاکھ کا لے کر آتا ہے، 2.5 لاکھ کا لے کر آتا ہے، تو بقیہ جو رقم بچے گی وہ اس پر لازم ہوگا کہ یہ صدقہ کرے،
یہ صدقہ کرے۔ جانور ایسے بدل سکتے ہیں یا اس میں بھی کوئی غنی شریف فقیر کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟
دیکھیں فرق ہے، فرق یہ ہے کہ جو شخص غنی ہے، صاحب نصاب ہے، اس کو تو اجازت ہے جانور تبدیل کرنے کی، وہ جانور تبدیل کر سکتا ہے، مگر جو شخص شرعی فقیر ہے اس پر جو قربانی لازم ہوتی ہے وہ یوں قربانی لازم ہوتی ہے کہ اس پہ جو سنت ابراہیمی والی قربانی ہے وہ تو اس پہ لازم نہیں ہوتی، مگر جب اس نے جانور خرید لیا تو اس خریدنے سے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے، تو یہ جو شرعی فقیر ہے اس کو جانور تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جیسے پہلے مسئلے میں نے بتایا، جو شرعی فقیر تھا یہ جو لے کر آ گیا، اس کے جانور میں اگر کوئی عیب بھی پیدا ہو گیا تو اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔
اچھا یہ اسی کو بھی کر دے؟
جی، تو نارملی اگر کوئی عیب پیدا نہیں ہوا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے،
اس کو بطور خاص دیکھنا بھی چاہیے۔ جو غنی بھی ہیں ان کو بھی ایسا خام خواہ بدلنے کی ضرورت نہیں، اگر آپ نے بہت زیادہ کوئی اچھا لینا ہے پھر تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسی قیمت کے اکول ہی رہنا ہے، آپ بھی بدلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے، کم میں تو بھی جائز نہیں ہے، اور وہ رقم بھی صدقہ کرنی پڑے گی۔ آپ 3 کا لے کر آئے تھے، اب چاہ رہے ہیں کہ اسی کو بیچ کر پھر 3 کا نیا لے آئیں، یہ اجازت نہیں ہے اس کو۔ 3 سے 2.5 پہ آنا چاہیں گے تو یہ 50 صدقہ کرنا ہوگا، 3 سے 4 کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی غنی افراد کو جو صاحب نصاب میں مالدار ہیں ان کو اس چیز کی گنجائش اور اجازت موجود ہے۔
جی بالکل، یہ بالکل ملاحظہ رہنا چاہیے، کیونکہ شرعی حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں اگر غنی شخص جو جانور لے کر آیا ہے، وہ جتنی بھی قیمت کا جانور لے کر آیا ہے، اب اگر وہ اس کو بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد جو نیا جانور لے کر آتا ہے وہ کم قیمت کا لے کر آتا ہے، تو کم قیمت کا جانور اگر یہ لے کر آئے گا تو یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور جو زائد رقم ہوگی وہ اس کو صدقہ کرنا ہوگی۔
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بڑھتے ہیں ناظرین اکرام آپ کے سوالات کی طرف، کچھ ہمارے پاس ویڈیو سوالات بھی ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔
میرا نام عبد الرحمان کمال سلطانی ہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ کسی نے منت مانگی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں نیاز دلاؤں گا، تو جب وہ کام ہو جاتا ہے اور کسی مسئلے کے تحت نیاز نہیں دلا پاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ منت پوری نہیں کری تھی نا، تو اس وجہ سے آپ کا اگلا کام رک گیا ہے۔
اچھا جی، منت پوری نہیں کری تھی آپ نے تو آپ کا اگلا کام، ویسے آپ نے منت مانی ہے اور اچھی بات کی منت مانی ہے، تو کیوں نہیں آپ اس کو منت کو پورا کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟
دیکھیں نارملی جیسے عام طور پہ ہمارے ہاں منت مانی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں فلاں مزار شریف پر جو ہے وہ دیکھ پکا کر تقسیم کروں گا، یا میں نارملی یوں ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں نیاز کروں گا، ٹھیک ہے، تو یہ جو منتیں ہیں یہ شرعی منتیں نہیں ہیں۔
اچھا،
یہ عرفی منت ہے، مگر چونکہ جیسا آپ نے کہا کہ ایک نیک کام کا ارادہ کر لیا ہے تو اب اس کو کر لینا چاہیے۔
صحیح،
مزید جو انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر وہ منت پوری نہیں کی تو لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا اگلا کام اس وجہ سے رک گیا، تو اصل یہ ہے کہ چونکہ یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ عرفی منت تھی، عرفی منت کا پورا کرنا ضروری بھی نہیں تھا، تو ایسی سوچ تو لوگوں کی غلط ہے، مگر یہ ہے کہ جب آپ نے منت مانی ہے تو اس کو پورا کر لیں، اگرچہ واجب نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے نیاز کرنی ہے تو اب اپنے مائنڈ پہ کہ بھائی ربیع الاول آ رہے تو نیاز کریں گے، پلا مہینہ گیارہویں شریف آتا ہے تو نیاز کریں گے، یا ایک بڑے پیمانے پر نیاز کریں گے، تو یہ اپنی منت اگر مناسب انداز سے ابھی پوری کرنا چاہیں اور تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟
جی بالکل کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ذہن یہی ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ اہتمام کروں گا،
یا میلاد ہی کروں گا تو نیاز ہو جائے،
میلاد ہی کروں گا تو ہی نیاز ہوگی، یا میں بہت زیادہ اہتمام کروں گا تو ہی نیاز ہوگی، تو ایسا نہیں ہے،
ایسا نہیں،
کیونکہ نیاز اصل میں اصال ثواب ہے۔
ٹھیک ہے،
آپ تھوڑا سا کھانا بنا کر بھی اصال ثواب کی نیت سے غربا کو فقرا کو کھلا دیتے ہیں تو بھی نیاز ہو جائے گی۔
صحیح، اچھا داتا صاحب جا کے کریں گے، ایک یہ ایک داتا صاحب جائیں گے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پہ جائیں گے، اور یا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے مزار پر، تو اگر اس طرح کے بھی کسی نے کہا ہوا کہ بھئی ہم داتا صاحب جائیں، اب نہ لاہور جا پا رہے ہیں نہ نیاز ہو رہی ہے، تو یہاں رہتے ہوئے داتا صاحب کی نیاز نہیں ہو سکتی؟
جی اولاً تو میں نے یہ عرض کیا کہ چونکہ یہ ہے ہی، یہ ہے ہی عرفی منت، اولاً جیسے میں نے عرض کیا، بقیہ جہاں تک نیاز کا تعلق ہے چونکہ یہ سال ثواب ہے تو کہیں سے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ مرکز الاولیاء لاہور ہی جائیں گے تو وہیں جا کے داتا صاحب کی نیاز ہوگی، یہاں سے بھی کر سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت آسانی ہوگی ناظرین کرام، اس طرح کے کئی لوگ کنفیوز رہتے ہیں بعض اوقات، اور وہ نہ وہاں پہنچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ جو شرعی منتیں ہیں خاص طور پر، جب آپ خاص فقراء کو کھلانے کی منت مانتے ہیں، غریب کو کھلانے کی منت مانتے ہیں، تو اب اس میں بھی یہ تعین ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہاں پہنچ کر اسی علاقے کے غریبوں کو کھلانی ہے یا آپ اپنے علاقے کے غریبوں کو کھلا دیں، آسانی ہے مزارات پہ چلے جانا چاہیے، پہنچ جانا چاہیے اور وہیں پیش کر دیں، وہیں نیاز کر دیں، لیکن اگر آپ نہیں پہنچ پا رہے اب اپنے گھر پہ جہاں پہ بھی ہیں، آپ اپنے گھر پر ہیں، اپنے مارکیٹ میں مارکیٹ کے لوگوں کو کھلا دیں، گھر پہ ہیں اہل محلہ رشتہ داروں کو آپ کچھ کھلا دیں، جو بھی آپ نے اہتمام کیا، تو انشاءاللہ یہ ثواب ان کی روح کو پہنچے گا، بزرگوں کی نظر ہوگا، اور یوں آپ کی وہ عرفی منت بھی پوری ہو جائے گی۔ مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ منت مانتے ہوئے وہ اس وقت نہیں سوچتے، شاید اس وقت ان کے گمان میں ہوتا ہے کہ کام پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور زیادہ چانس یہ ہے کہ نہیں ہونا، اور ہم نے جو منت مانی تو وہ بھی کون سی ہمیں پوری کرنی پڑے گی، لیکن اس میں کئی منتیں تو وہ بھی جو شرن واجب ہو جاتی ہیں جس میں آدمی گناہ گار ہو جائے گا، اور کئی منتیں ایسی ہیں، کوئی اولاد کی مان لیتا ہے، کوئی کسی اور چیز کی، یہاں تک کہ حج کی مان لیں گے منتیں، قربانیوں کی منتیں مان لیں گے، حالانکہ قربانی کی منت مانی تو وہ منت کی قربانی الگ ہوگی اور دوسری الگ ہوگی،
قربانی الگ ہوگی،
کیا ہوگا؟
بالکل ایسے ہی ہوگا،
یعنی دونوں کی
بالکل ایسے ہوا، یعنی دوسری قربانی اس صورت میں ہوگی جبکہ یہ صاحب نصاب ہے،
جی ہاں ظاہر،
اور منت کی جو شرعی صورتیں ہیں اگر وہ پوری ہوں گی تو وہ قربانی بھی کرنی ہوگی،
وہ بھی کرنی،
دوسرا یہ کہ علماء نے یہ فرمایا کہ منت ماننے سے علماء نے ایک اعتبار سے منع فرمایا ہے، وہ منع کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ جو منت ہے وہ عبادت کی ہی ہوتی ہے،
ٹھیک،
نیک کام کی ہی منت ہوتی ہے، عبادت کی ہی ہوتی ہے، تو بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا یہ فلاں کام ہو جائے تو میں یہ نیک کام کروں گا، حالانکہ بندے کو نیک کام پہلے ہی کر لینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ میرا یہ کام ہو جائے،
واہ،
تو یوں علماء نے اس کو منع بھی فرمایا ہے کہ اعتبار سے، بہرحال پھر بھی شرعی طور پہ اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے اور جو شرائط و ضوابط ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کو پورا کرنا بھی لازم ہے، اس لیے منت ماننے سے پہلے اچھی طرح سے سوچ لینا چاہیے کہ آیا میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں، مثلاً ہزار نوافل پڑھنے کی بعض اوقات لوگ منت مان لیتے ہیں، جذبات میں آ کر منت مان لیتے ہیں، مثال کے طور پر گھر کا کوئی فرد بیمار ہے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو خاص طور پر جو مائیں ہیں وہ ایک دم جذبات میں آ کر میں اتنے روزے رکھوں گی،
اتنے
میں نوافل پڑھوں گی، وہ منت تو مان لیتی ہیں مگر بعض اوقات پھر ان کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو دھیان رکھنا چاہیے، ہاں منت ماننی ہی ہے، اچھا وہ سمجھتے ہیں کہ ہزار نوافل کی منت مانیں گے تو یہ ذرا صحیح والی منت ہوگی،
ہاں بڑی والی ہے، نہیں بہت بڑی،
تو دو نوافل کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، دس نوافل کی منت بھی مانی جا سکتی
ہے،
تین روزوں کی منت بھی مانی جا سکتی ہے، ضروری نہیں کہ میں جو ہے وہ 50 روزے رکھوں گا، میں 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو نارمل اتنی ہی منت ماننی چاہیے جس میں بندے کو پتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں.
ایک خاتون سے منت منوا لی، یعنی کسی اور نے ان کو کہہ کے، جیسے عورتیں بھی ہیں نا کہ تم بھی منت مانو تم بھی مانو تم بھی، تو اس سے منت، اولادیں نہیں ہو رہی تھی ان کے ہاں، تو اب وہ پہلے تو مختلف طرح کی اور منتیں مانگی جس میں نماز بھی ہے، کوئی صدقہ بھی ہے، کوئی مختلف مقامات ہیں. ایک اس کو یہ کہہ دیا کہ تم، یعنی یہ منت باقاعدہ، یعنی اس خاتون کو یا اس بیوی کو کہا کہ یہ منت مانو تو تمہارا مسئلہ کہ میں اتنے مہینے میں روزے رکھوں گی اور اتنے دن روزے رکھوں گی باقاعدہ، خوشخبری امید کی ہو تو اس کے بعد میں اتنے ہی ایام روزے کے. اب آپ بتائیں ایک لمبا ٹائم پیریڈ، 9 مہینے 8 مہینے ایک عورت کے لیے، ایک ماں کے لیے یہ روزے رکھنا کوئی آسان نہیں ہے کہا. تو اور یہ منت وہ ایک جو واجب شرن ضروری ہے. اب روزے کی منت آپ نے ناظرین کرام ایسے مان لی، متلقن مان لی کہ اللہ کے لیے مجھ پر اتنے روزے ہیں یا میرا یہ کام ہو گیا تو اتنے روزے ہیں، اب یہ منت ہے، یہ شرعی منت ہے. اب روزے کی منت، نفلی نماز کی آپ نے منت مان لی ہے، فقراء پر صدقہ کرنے کی آپ نے منت مان لی ہے، حج کی کوئی منت مان لیتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اکبر منت جب آپ مان لیں گے تو یہ آپ پر یعنی لازم ہو جائے گی. اگر آپ کا کام ہو گیا، مشروط تھی تو پھر کام ہو تو یہ لازم ہوتی ہیں. اور عام طور پہ ہم بات اسی کی کر رہے ہیں کہ جب آپ مانیں منت تو آپ کی نیت بھی صحیح درست ہو اور ساتھ یہ ذہن بنا بھی ہو کہ یہ کام ہوا تو یہ میرے اوپر شرن واجب ہے یہ عمل. اور قرآن پاک میں فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، کہ چاہیے کہ لوگ اپنی نظریں منتیں پوری کریں، اب مانی ہے تو اس پر منت کو پورا کریں. اور دوسری کیٹیگری وہ کہ جو منتیں واجب تو نہیں لیکن ثواب کا کام ہے، اچھی منتیں، عرفی منتیں انہیں کہا جاتا ہے، تو انہیں بھی پورا کیا جانا چاہیے. اگرچہ زیادہ سخت جو احکامات وہ جو پہلی صورت میں نے بیان کی تو وہ ان منتوں کے ہیں، تو اس لیے جب بھی مانیں تو ان چیزوں کا خیال برحال آپ ضرور رکھیں. جی مزید سوال.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، قربانی کے گوشت پہ نیاز دلانا کیسا؟
جی منت کی گفتگو ہوئی ہے، نیاز کی ہوئی ہے، تو یہ گوشت پہ نیاز، گوشت پہ نیاز لوگ بعض اوقات یوں گھبراتے ہیں کہ بھئی یہ تو تھا ہی قربانی ہے نا، اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، اب ایک عبادت گویا کہ ہو گئی، اب نیاز دوسری عبادت ہے، تو ایک عبادت میں دوسری عبادت آپ کیسے کر سکتے ہیں، تو یوں نیاز کیسے ہو سکتی ہے؟
یہ بھی لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس پر نیاز نہیں ہو سکتی. وہ خیال وہی ہے جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ تو جانور ہم نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دیا، جو نیکی تقرب کی بات تھی وہ یہاں پوری ہو گئی، اب دوبارہ ایک نیک عمل اسی کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ وہ جو قربانی کا گوشت تھا ٹھیک ہے وہ تقرب ہو چکا، وہ نیت ہو چکی، اب جب ہم اس پر نیاز دلاتے ہیں تو اس کا عمومی طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ کھانا بنا لیا، کھانا بنانے کے بعد بیٹھتے ہیں، کچھ اذکار پڑھتے ہیں، کچھ سورتیں پڑھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر بزرگ کو اسال ثواب کر دیا جاتا ہے، تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، دلائیں نیاز دیں. اور ویسے بھی گھر میں اگر کوئی بہترین کھانا بنا ہوتا ہے، عام دنوں میں بھی باتیں، عید پہ تو بطور خاص ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی مرحومین کو اسپیشل یاد بھی کرتا ہے، اور لیکن عام دنوں میں بھی کوئی اہتمام ہوتا ہے تو آپ نیاز دے کر کھانا کھائیں، خود بھی کھائیں، گھر والوں کو بھی کھلائیں، تو ان شاء اللہ آپ کو اس کا ثواب ہی ملے گا. مرحوم کے نام پہ جو قربانی ہے تو وہ مرحوم کے نام پہ قربانی کرنے سے ہی مرحوم کو ثواب پہنچ جائے گا، یا اس کے گوشت پہ پھر نیاز یا فاتحہ کا اہتمام کرنا ہوگا؟
نیاز یا فاتحہ کا اہتمام کریں گے تو یہ ایک الگ نیکی ہو جائے گی،
ٹھیک،
جس کا اسال ثواب ہو جائے گا.
ٹھیک ہے،
مرحوم کے نام پہ قربانی کی، قربانی کا جو ثواب ہے مرحوم کو مل جائے گا، اور پھر جب نیاز دلائیں گے لازمی بات ہے، نیاز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیاز میں ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، دیگر اذکار وغیرہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس کا ثواب بھی اس کو پہنچ جائے گا.
ٹھیک ہے، مزید سوال.
میرا نام احسان شفیق ہے اور میرا تعلق جہلم پاکستان سے ہے. تو مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ جن کے اوپر قرضہ ہے وہ قربانی کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی ہی رقم ہے کہ وہ قرض اتار سکے یا قربانی کر سکے، تو کیا اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟
قرضہ ہے اور پیسے بھی اتنے ہیں، ایک کام کرے گا، قرضہ اتارے گا، قربانی کرے گا، کیا کرنا؟
قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ صاحب نصاب ہو، اور مقروض نہ ہو، یعنی اتنا مقروض نہ ہو کہ قرض نکالنے کے بعد یہ صاحب نصاب نہیں رہتا. انہوں نے یہ بتایا کہ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس 2 لاکھ روپے موجود ہیں تو 2 لاکھ روپے کا ہی یہ مقروض ہے. ظاہر ہے جب مائنس کریں گے تو یہ زیرو پر آ جائے گا، تو یہ صاحب نصاب نہیں رہے گا، تو قربانی لازم نہیں ہوگی. اگرچہ رقم موجود ہے جس کو دینے ہیں اس کو ابھی نہیں دینے، ہو سکتا ہے مہینے بعد 2 مہینے بعد اس کو دینے ہوں، مگر چونکہ شرعی حکم یہ ہے کہ جو صاحب نصاب اسی وقت کہلائے گا جب قرض کو مائنس کرنے کے بعد نصاب
بعد بن،
مگر یہاں پر قرض کو مائنس کرنے کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو لہذا قربانی لازم نہیں ہوگی.
اچھا، یہ جو اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کیش نہیں بچے گا. اب مثلا 2 لاکھ تو آپ نے فرمایا نا، اب 2 لاکھ اس کے پاس کیش ہے لیکن اس کے علاوہ 3-4 تولے سونا ہے، کچھ وہ ہے، یہ چیزیں بھی ہیں لیکن کیش نہیں ہے، اور قرضہ ہے. اب 2 لاکھ قرضے میں چلا گیا تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آپ ایسے کو کیا کہیں گے؟
نہیں دیکھیے یہ تو
یعنی وہ پھر اس کو بیان یہی کیا جاتا ہے کہ پیسے ہی ختم، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اور پیسے واقعی نہیں ہیں، لیکن یہ دیگر چیزیں جو نصاب میں شامل کی جاتی ہیں وہ اگر ہوں تو کیا کہیں گے؟
اصل یہی ہے کہ جب ہم نصاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں جو اس کے پاس کیش ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا،
صحیح،
جو گولڈ ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا،
صحیح،
چاندی سلور ہے وہ بھی شامل ہو جائیں گے، مال تجارت ہے وہ بھی شامل ہو جائے گا. اب ان سب کو جب ہم جمع کریں گے، جمع کرنے کے بعد اب ہم دیکھیں گے قرض کتنا ہے. اب اگر قرض ہم نے مائنس کر دیا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ 2 لاکھ روپے اس کے پاس رکھے ہوئے ہیں، 2 لاکھ کیش اس کے پاس سب وہ مائنس ہو گیا، مگر گولڈ بھی رکھا ہوا ہے، مال تجارت بھی ہے، اسی طرح دوسری چیزیں بھی موجود ہیں جو نصاب میں شمار ہوتی ہیں، ظاہر ہے ایسی صورت میں قربانی لازم ہوگی، جبکہ وہ قرض نکالنے کے بعد بقیہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں وہ نصاب کو پہنچتی ہیں تو قربانی لازم ہوگی.
قربانی لازم ہوگی، ٹھیک ہے. اب اگلا تھوڑا ایک اور پوائنٹ میں کہوں گا کہ اب یہ جن کے 2 لاکھ دینے ہیں ان کو پتہ قربانی تو واجب ہے مجھ پر، اب اس سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ 2 لاکھ آپ کو یعنی یہ میں 50,000 اس کے بعد میں دوں گا یا 60,000، گویا کہ یہ ایک طرح کا ان کا قرضہ ابھی رکھ رہے ہیں کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں، اور وہ ٹائم دے دیتے ہیں اور یہ انہیں پیسوں سے کر لیتے ہیں. کیونکہ لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جب آپ پر قرضہ ہے تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اب اگر قرض خواہ جس سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ اجازت دے رہا ہے تو ہو جائے گی قربانی؟
دیکھیں اس میں شرعی حکم یہ ہے، جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے، جیسے کسی کو عمرہ کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ قرض دینا ہے تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرا عمرہ ہوگا یا نہیں ہوگا.
حج میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں،
حج میں بھی ایسے ہی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا حج ہوگا یا نہیں ہوگا. اسی طرح قربانی والی صورت ہے کہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں یہاں 2 صورتیں ہیں، ایک صورت تو وہی ہے کہ قربانی اس پر لازم ہے، وہ 2 لاکھ روپیہ یہ دے بھی دے تب بھی اس پہ قربانی لازم ہے، تو قربانی تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے، چاہے وہ 2 لاکھ روپے اس کو دے کے کر دے یا اس کے بغیر کر دے تب بھی قربانی ہو جائے گی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ قربانی اس پہ لازم نہیں ہو رہی، یعنی اس کے پاس وہ 2 لاکھ روپے ہی ہیں، اس کے باوجود اگر سامنے والے کی اجازت کے بغیر بھی یہ قربانی کر دے گا تو یہ بطور شریف فقیر قربانی کرے گا، تب بھی اس کی قربانی ہو جائے گی.
ہو جائے گی. جی مزید سوال.
بوسی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اجتماعی قربانی میں زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، اگر 7 بندے پورے نہ ہو رہے ہوں، 5، 6 یا 4 ہوں، تو کیا اس صورت میں بھی قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟
7 بندے پورے نہیں ہو رہے ہوتے، بعض کا 7 حصے بھی نہیں ہو رہے ہوتے، تو پہلے تو یہ بتائیں 7 حصے ہیں یا 7 بندے بھی پورے کرنے پڑیں گے. اب مثال کے 2 بندے 7 حصے بک کرا لیتے ہیں تو، لیکن اگر کم ہو رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟
شرعی اصول یہ ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے اور بڑے جانور میں کسی ایک شخص کا حصہ ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا، یعنی اگر مثال کے
سے کم
ایک حصے سے کم نہیں ہو سکتا. جیسے مثال کے طور پر 8 افراد نے شرکت کر لی تو ظاہر ہے تمام افراد کا جو حصہ تھا وہ ایک حصے سے کم ہو گیا، تو ایسی صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی.
صحیح.
ہاں کم ہو سکتا ہے. اب کم یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر 2 افراد نے کیا تو 3.5 حصے ایک کے ہو جائیں گے، 3.5 دوسرے کے ہو جائیں گے.
صحیح.
وہ جو 3.5 میں جو آدھا حصہ ہے وہ بھی ایک سے کم ہے.
صحیح.
اگرچہ وہ ایک سے کم ہے مگر اس کے ساتھ 3 حصے اور بھی شامل ہیں، تو یہ 3.5 حصے ہیں، یوں قربانی ہو جائے گی. ہاں اگر کسی کا آدھا ہی حصہ ہوتا، جیسے میں نے 8 افراد کی مثال دی کہ 6 افراد نے ایک ایک حصہ لے لیا اور 2 افراد نے آدھا آدھا حصہ لے لیا،
یعنی 8 ہو گئے،
8 ہو گئے، آدھا آدھا حصہ لے لیا، تو چونکہ ان دو افراد کا حصہ ایک حصے سے کم ہے یعنی آدھا حصہ ہے، تو اس صورت میں کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی،
کسی کی بھی نہیں ہوگی،
کسی کی بھی قربانی نہیں
ہوگی،
جی کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ یہاں جو جانور شرعی طریقے سے ذبح کر لیا ہے اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، وہ حلال ہے، مگر قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی۔
قربانی کے اس میں سات حصے، یعنی زیادہ زیادہ سات حصے ہوں گے اور سات افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ لوگوں میں ایک وہم ہے کہ دو نہیں ہو سکتے، تین نہیں ہو سکتے، یعنی دو بندے بھی بیل اپنی طرف سے ذبح کر لیں،
جی
تین کر لیں، چار کر لیں، پانچ کر لیں، چھ کر لیں، سات کر لیں، سات سے اوپر نہیں ہے۔ بعض لوگ اونٹ میں بھی ایسے ہی خام خواہ پریشان ہوتے ہیں اور ایسی باتیں پھیلاتے بھی ہیں کہ اونٹ میں دس ہوتے ہیں، بقیہ میں سات ہوتے ہیں، تو اونٹ میں بھی سات ہی حصے ہوں گے، دس تو نہیں ہوں گے اونٹ میں،
اونٹ میں بھی سات ہی حصے ہوں گے،
سات ہوں گے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث پاک ہے جس میں بیل، گائے اور اونٹ، ان سب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ یہ ساتھ ساتھ کی طرف سے یہ شمار کرتے تھے صحابہ کرام علیہ مردوان ان کو، تو لہذا اونٹ میں دس نہیں سات حصے، اور بیل وغیرہ میں بھی سات حصے ہوں گے زیادہ زیادہ، کم جتنے مرضی ہوں، بھلے ایک بندہ بھی کر لے بیل اپنی طرف سے تو بالکل قربانی ہو جائے گی۔ جی مزید سوال
مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اجتماعی قربانی ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ذبح کے وقت جو ہے جن جن کا حصہ ہوتا ہے وہ ہاتھ رکھتے ہیں ذبح کے لیے نا چھری پہ، تو اب اس میں سے ایک شخص جو ہے وہ اللہ اکبر کہے گا یا تمام شخص جو ہے وہ ذبح کے وقت اللہ اکبر کہیں گے، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔
ساتھ رکھیں گے تو یہ جائے گا کہاں، ساتھ کھڑے کہاں ہوں گے، لیکن یہ انہوں نے پوچھا ہے۔ بہرحال عام طور پہ ویسے کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے تو دو تین تو رکھ ہی لیتے ہیں نا، لیکن کوئی پتہ نہیں بھائی ساتھ بھی رکھ ہی رہے ہوں گے کوئی سب سلسلہ بنا کے۔
وہ ساتھ کا اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جس چھری سے ذبح کرنا ہوتا ہے وہ ذبح کرنے والے نے پکڑی ہوئی ہے تو وہ ہاتھ پھیر دیا چھری کے اوپر، ایسے کر لیتے ہیں، عام طور پہ سات افراد تو نہیں کر رہے ہوتے۔
ٹھیک،
ہاں بقیہ جہاں تک سوال کا تعلق ہے کہ اگر دو افراد نے مل کر جانور کو ذبح کیا اور دونوں ہی واقعتاً ذبح کر رہے ہیں جانور، تو پھر دونوں کا جو ہے وہ تکبیر پڑھنا ضروری ہے، اگر ایک نے بھی جان بوجھ کے تکبیر چھوڑ دی تو ایسے صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔
دو اگر مل کے ذبح کر رہے ہیں،
دو اگر مل کر ذبح کر رہے ہیں یعنی دونوں ہی ذبح کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو دوسرا ذبح کرنے والا ہے اس نے اگر یہ سمجھا کہ شاید مجھے نہیں پڑھنی،
یہ پڑھ لے گا،
ہاں یہ پڑھ لے گا، اور اس نے جان بوجھ کے ترک کر دی، تو ایسی صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا،
حلال نہیں ہوگا۔ اور حلال مطلب یہاں قربانی کا سوال ہی نہیں، جانور ہی حرام ہو جائے گا،
جانور ہی حرام،
جانور ہی حرام ہو جائے گا۔ تو ایک ہی ذبح کریں، اگر دوسرے کو ساتھ ملنا ہے تو تکبیرات پڑھیں، یعنی وہ بھی تکبیر پڑھ رہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ بھی پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ ماجد صاحب اس میں بڑی بات کا لوگ اس طرح کا معاملہ کرتے، کوئی بڑے جذبات میں چھری تو پکڑیں گے، تکبیر اس نے پڑھی، تکبیر بھی پڑھی، کاٹنے لگے، صرف کھال کاٹی دوسرے کو دے دی۔ اب اصل جو ذبح ہے یا ذبح شریع جس میں رگوں کا کٹنا ہے یہ سب چیزیں، وہ ابھی وہاں تک پہنچا ہی نہیں،
ہوا ہی نہیں،
اور پہلے ہی اس پورے ہو گئے کہ بھائی بس اب میں نہیں کاٹ سکتا اس کو، ساتھ والے کو پکڑا دیا۔ اب جب ساتھ والے کو پکڑاتے ہیں تو یہاں بھی غلطی کے بہت زیادہ چانس رہتے ہیں، وہ بھی جلدی جلدی میں آپ پھیرے گا، ابھی تکبیر تو پڑھ چکے ہیں، سب کچھ کر لیے، لیکن اب اس سے خود جو اب ذبح کر رہا ہے اصل تو یہی کہلائے گا۔
دو طرح کی غلطی ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک تو یہ ہے کہ جس کو ذبح کرنا ہی نہیں آتا، جس کو چھری چلانی ہی نہیں آتی، تو وہ چھری چلائے گا تو وہ جانور کو تکلیف بھی دے گا،
ٹھیک،
وہ جانور ٹھیک سے ذبح نہیں کر سکے گا، ایک تو یہ غلطی ہے، اور دوسری جو غلطی ہے وہ وہی والی جس کا آپ نے ذکر کیا،
بڑی غلطی
کہ اس نے ہلکی سی چھری چلائی، کھال ہلکی سی کٹ گئی، اور جو اصل جو ذبح شرعی ہے وہ جس نے کیا اور اس نے چھری جلدی سے پکڑ کے اس نے ذبح کر دیا، اور اس نے اگر تکبیر نہیں پڑھی جان بوجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ اس نے پڑھ لی ہے تو اب میں کیوں پڑھوں یا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو ایسی صورت میں بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔
ٹھیک ہے، اور یہ کوئی قربانی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عام بھی جانور جتنے کٹتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، مرغیاں جتنی ذبح ہوتی ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، لاکھوں لاکھ جانور عام روزمرہ کی زندگیوں میں، کیا ہوٹل دیکھ لیں یا شادی بیاہ دیکھ لیں، ولیموں کی تقریبات ہوگی، باراتوں کی تقریبات ہوتی ہیں، تو کھانے تو یہ کھائے جاتے ہیں، یاد ہے گوشت کے بغیر کہاں ولیمہ ہوتا ہے، گوشت کے بغیر کہاں شادیاں ہوتی ہیں، اور اتنی مرغیاں، اچھا جو مرغی کے کام بھی کرتے ہیں باقاعدہ، ये उनके लिए भी बतौर ख़ास ये इस मसले को याद रखें। ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसे लोग ही इस काम पे मामूर रखे हुए हैं, उनके सुपुर्द किया हुआ है कि जो इसमें गफलत करते हैं, तो आप उनको ये अच्छी तरह ये मसला उनके ऊपर तो ये सीखना समझना फ़र्ज है। ये जिसने ये काम करना है ना तो उसको दे, तो ये बिल्कुल लाजिम ये चीज़ है, तो उनको ये चीज़ें बतानी भी चाहिए। मैं गया मुर्गी बाज़ार में जहाँ मुर्गियाँ मिलती हैं, तो हाँ अभी अचानक गया ही है ना, तो एक आवाज़ आई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ऐसी जोर की आवाज़ कि आप भी हिल जाओ। अरे हुआ क्या? तो मैंने पूछा भी क्या है ये, कौन? बोले वो कोने की जो दुकान है ना, उन्होंने एक बंदा रखा है, वो कह वो पूरे बाजार को तकबीर सुनाता है मुर्गी दफा करते हुए, यानी उसका काम ही मुर्गियां दफा करना है। वो करते करते ना वो ड्रम में डालते रहते हैं। तो भाई साहब कहना कितना है, कितनी आवाज़ से कहना है, तो इसके हवाले से भी कोई नाजरीन को बताएं?
बस इतनी आवाज़ से ही कहना ज़रूरी है कि अपने कानों तक पहुंचने जितनी आवाज़ हो, अगर जो शोर शराबे की वजह से ना भी पहुंचती हो,
ठीक,
मगर इतनी आवाज़ हो कि वो अपने कानों तक पहुंचने के लायक हो, इतनी आवाज़ से कहना ज़रूरी है।
किसी को डराना भी नहीं है। जैसे ये बाज़ार में मैं तो पहले जब सुना मुझे नहीं पता था, अजनबी था मेरे लिए वो बाज़ार, लेकिन पता चला कि यहाँ पे ये इस तरह दबा करते हैं। लेकिन एक एतबार से मुझे यूँ अच्छा भी लगा कि ये कईयों के लिए पैगाम भी है, जितने भी वहाँ और मुर्गियाँ भी ज़बह कर रहे हैं उनके लिए भी एक तरह का पैगाम है कि बाद अवकात ये जो तबका होता है ना, ये मुंह में गुटखा भरा हुआ है, ये पान तो खाते ही हैं, अब मुंह में कुछ भी रखा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल ना रखें कि वो ये पढ़ने से आपको रुकावट में डालता हो, वो पढ़ने में रुकावट, अगर ये रुकावट है तो फिर आप इसको साइड पे करें, आप अपना पहले काम कर लें। इसी तरह कुर्बानी में भी जो कसाब होते हैं तो उनके भी मुंह बसा औकात बिल्कुल भरे होते हैं, और जो गुटखा खाते हैं या इस तरह की चीज़ मुंह में भरते हैं तो वो तो बाद अवकात बात करने के भी वो नहीं होते काबिल, वो बिल्कुल बोलेंगे भी तो वो ऊपर मुँह करेंगे या पहले जाएंगे कि मैं कुछ थूक कर आऊँ और फिर आपसे बात करूँगा, आपकी बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे ये ज़रूरी एहतियात है नाज़रीन इकराम, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। मज़ीद सवाल,
किसी औरत का सर से दुपट्टा उतर जाए तवाफ करते हुए या कोई बाल गिर जाए तो उसके लिए क्या हदीया शुक्राना है?
औरत का सर से दुपट्टा उतर गया तवाफ के दौरान,
तवाफ के दौरान अगर दुपट्टा उतर गया है तो इस पर कोई कफारा वगैरह लाजिम नहीं आएगा,
ठीक,
ये फौरन अपना दुपट्टा सही कर ले क्योंकि वो पर्दे के एतबार से इस पर लाजिम है। एक आध बाल अगर टूट जाता है तो उसमें मुट्ठी भर अनाज सदका करना होता है,
ठीक है, इसमें वो दम वाले मसाइल नहीं
जी,
एक दो इस तरह को है तो मुट्ठी भर को ये सदका करें, और बाकी इन चीज़ों का बारा ख्याल रखना चाहिए। बाल तो वैसे ही औरतों के सितर में बाल हैं, और वहाँ जाकर जब सफ़ा मरवा से भी फारिग होती हैं खवातीन तो वहाँ भी बाज़ औक़ात माज साहब ये मुशाहदा है, मतलब ज़ाहिर नज़र आती हैं कि वो बाल अपने वो तकसीर करने के लिए, तो अब ऐसे मौके पर भी या तो अपने महरम से, ज़ाहिर है वो तो होते ही हैं कोई महरम से या किसी लेडीज़ से वो करवा रही हैं, तो वो भी इस तरह ना हो कि सबके सामने हो,
नहीं ज़ाहिर है वहाँ तो शरी तौर पे इजाज़त भी नहीं होगी, क्योंकि जब शरी तौर पे पर्दे वगैरह के अहकाम हैं तो ऐसी सूरत में औरतों को तो यही चाहिए कि वो अपनी रहाइश की जगह पर जाकर ही ये मामला करें,
ये मामला करें,
क्योंकि वहाँ पर्दे का एहतमाम मुश्किल होगा।
ऐसे में कुछ खवातीन यूँ होती हैं ना कि अब उनका चेहरा तो जाहिर है, ठीक है, अब अभी जाना नहीं है, अभी यहीं है इबादत करनी है, कुछ और है, और जब तक वो नहीं होगा चेहरा नहीं छुपा सकेंगी, तो अब होता ही है कि जल्द से जल्द हम इससे फारिग हो गए तो अब चेहरा छुपाने की तरफ आए, तो वहाँ भी पॉसिबल तो वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सामने बाल निकाल कर और उसको पोरे के बराबर काट रहे हो कि दूसरे लोग गैर महरम देख रहे हों, उनकी नज़रों से ये ओझल होना चाहिए, किसी भी ऐसी जगह पर हो कि आप उनकी नज़रों से ओझल हो जाएं। और ये मसला भी याद रखें कि जब एहराम ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, यानी आपने तवाब भी कर लिया, सफ़ा मरवा भी सही भी हो चुकी, तो अब आप खुद भी वो बालों को काट सकती हैं, ये कहीं भी आप जहाँ भी गए और उसमें आपने एक पोरे के बराबर वो किए, कैंची आपके पास है तो आप अपने खुद भी बालों को एक पोरा ये काटना है, मुनासिब ज़्यादा ये कि आप बालों के तीन हिस्से कर लें, यानी तिहाई कर लें, चलो तीन हिस्से करेंगे तो चौथाई से कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, अब अपने जो तीसरा हिस्सा है उसमें से एक को अपनी उंगली पे लपेटें, एक ही बल दें, ये पूरा हो जाएगा, اب آپ اس کو کاٹ دیجیے، اور یہ بال بھی ایسی جگہ نہ پھینکیں کہ جہاں غیر مرد ان بالوں کو دیکھے، ان چیزوں کی بھی احتیاط کرنی چاہیے. مزید سوال.
جی مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، جو شراکت داری کے طور پہ 3 لاکھ روپیہ قرض ہے، اور اس قرض میں وہ 3 سال کی مدت میں 3.5 لاکھ روپیہ کہتے ہیں جی ہم نے واپس کرنے ہیں، ہم آپ کے کاروبار میں یا آپ کے گھر میں جو مکان آپ بنا رہے ہیں شراکت داری کر رہے ہیں، تو آیا اس میں کچھ سود کا یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا وداؤٹ سود ہے؟
جی ماجد صاحب، آپ کا ٹاپک تو فیورٹ ٹاپک ہے یہ، شراکت داری اور مداربت اور اس طرح کے مسائل کے لیے کیا کہیں گے آپ؟
اصل میں سوال کی وضاحت نہیں ہے، واضح نہیں ہے سوال. اگر تو یہ مراد ہے کہ 3 لاکھ روپے انہوں نے کسی کو دیے ہیں اور اس نے یہ ان سے کہا ہے کہ وہ ان کو 3.5 لاکھ روپے واپس کرے گا، کہنے کو تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے، مگر پہلے سے ہی طے ہو جاتا ہے کہ 3 لاکھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ ہمیں 3.5 لاکھ روپے ہی واپس کریں گے، اس سے کمی بیشی نہیں ہوگی. سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا، میں کاروبار کر رہا ہوں، مگر جب پہلے سے طے ہو گیا ہے کہ آپ کو 3 لاکھ روپے میں دے رہا ہوں، آپ کو 3.5 ہی مجھے واپس کرنے ہیں، تو یہ سود کی صورت ہو جائے.
سود کی صورت.
جی بہرحال ان کا سوال کچھ واضح نہیں ہے، کوئی مکان کی بھی انہوں نے بات کی ہے، اس طرح کی کچھ گفتگو کی ہے. تو نارمل ہمارے معاشرے میں جو ہوتا ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ پیسے دے کر یہ طے ہو جاتا ہے جی 3 لاکھ ہم آپ کو دے رہے ہیں، سامنے والا کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو 3.5 لاکھ روپے دوں گا، جب منتھلی اتنے پیسے دیتا رہوں گا آپ کے 3 لاکھ روپے اپنی جگہ پہ محفوظ رہیں گے
اور 50% بھی مل جائے گا.
جی وہ کہتا یہی ہے کہ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں نے جس کو دیے ہیں وہ کاروبار کر رہا ہے اور حلال کاروبار کر رہا ہے، مثال کے طور پر پراپرٹی کا کام کر رہا ہے. مگر حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ میری رقم مجھے پوری کی پوری واپس ملنی چاہیے، تو حقیقتاً اس کو قرض کہا جاتا ہے، اور قرض پہ جو بھی نفع ہوگا وہ سود ہوگا.
سود ہوگا. آپ جب اس طرح کے مسئلہ پوچھیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے کہ وہ کیا کام ہے یا آپ کس کام میں شراکت داری کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس پوائنٹ پہ پہنچنا آسانی ہو. اور اگر اس کی کوئی دوسری صورت ایسی ہے کہ جس میں اس کا طریقہ کار آپ کو بتا دیجیے کہ اس کا یہ طریقہ ہے، یہی آپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں یوں آپ کر لیں. انہوں نے مکان کی تعمیر کی بات کی ہے، چلے میں مطلب ایسے ایک سوال بنا کر اگر اسی کا یہ کہیں کہ کوئی دوسرے کو کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ شراکت داری کریں، ہم مکان پہ تعمیر کریں گے اور پھر اس کی جو بچت ہوگی وہ ہم آپس میں تقسیم کریں گے، تو کوئی ہے اس طرح کی پارٹنرشپ ہو سکتی کیا؟
اس کی پارٹنرشپ تو ہو سکتی ہے، دونوں نے مثال کے طور پر آدھی آدھی رقم دونوں نے ملا لی،
ٹھیک ہے،
پلاٹ خریدا، پلاٹ خرید کے اس پر تعمیرات کی، تعمیرات کرنے کے بعد اس کو فروخت کیا، اور آپس میں جو بھی نفع انہوں نے طے کیا تھا اس نفع کے ساتھ یہ تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اس میں تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ جیسے دو افراد نے آپس میں شرکت کی، ایک نے مثال کے طور پر 40 لاکھ روپے دیے، ایک نے 60 لاکھ روپے دیے، جس نے 60 لاکھ روپے دیے ہیں کام بھی وہی کر رہا ہے، جس نے 40 لاکھ روپے دیے ہیں اس نے پہلے کہہ دیا بھی میں کام نہیں کروں گا،
کام نہیں کروں گا،
مگر نفع میں آدھا آدھا لوں گا 50%. تو اگر اس نے کام کرنے سے منع کر دیا ہے تو یہ اتنا ہی نفع لے سکتا ہے جتنی اس کی انویسٹ ہے، یعنی یہ 40% لے سکتا ہے،
60
پر یہ نہیں جا سکتا. ہاں اگر دونوں نے یہ طے کیا تھا بھی ٹھیک ہے دونوں مل کے کام کریں گے، کچھ تھوڑا بہت تم کر لینا باقی میں کر لوں گا، اب طے یہ ہوا تھا کہ کام کریں گے، اب بعد میں اگر اس نے نہیں بھی کیا یا اس نے اس کو چھوٹ دے دی، چلے ٹھیک ہے آپ کوئی بات نہیں آپ نہیں کریں میں کر لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں 50-50% بھی رکھ سکتے ہیں.
ٹھیک، یعنی جائز طریقہ ہو سکتا ہے اس میں، اگر آپ چاہے اس میں آپ انویسٹ کرنا چاہیں، کوئی اور اس طرح کا کاروبار اگر جائز ہے، حلال ہے، اور اس میں پارٹنرشپ کا طریقہ، تو وہ ضرور آپ پوچھ لیا کریں. دارالعلوم اہل سنت کے نمبر اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز کو اپنے پاس آپ نوٹ فرما لیجئے، اور صبح 10 بجے سے لے کر 4 بجے اس دوران آپ دارالعلوم اہل سنت سے براہ راست ٹیلی فون پر بھی آپ شرعی رہنمائی لے سکتے ہیں. اور زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ جو بھی اس طرح کے فریقین ہیں دونوں میں جو معاہدہ ہو رہا ہے تو آپ خود ہی دونوں جا کر دارالعلوم اہل سنت میں باقاعدہ گفتگو کر لیں اور پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آسانی رہے گی اور درست طریقے سے وہ نفع بھی میسر آ جائے گا، اس تجارت میں بھی انشاءاللہ برکت ہوگی. ناظرین اکرام، پروگرام ملاحظہ کیا ہے، اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. یہ مانی لو
ہادیوں رہنما ہمارے غلام، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ